ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببت جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ ہی کو خوب پتا ہے، اچھی طرح پتا ہے کہ کون انسان ہدایت پر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے لوگوں کو دین کی، تبلیغ فرماتے تھے دین کی، تو کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا. اس سے آپ کو رنج بھی بہت ہوتا تھا، تکلیف بھی ہوتی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جس کو دل چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببتا، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہاں اللہ تعالی جس کو چاہے وہ ہدایت دے سکتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اچھی طرح جانتے ہیں جو لوگ راہ ہدایت پر آئیں گے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں. ایک ہدایت کے معنی آتے ہیں راستہ دکھانے کے، ایک ہدایت کے معنی آتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانے کے، راستہ دکھانا، اور دوسرا ترجمہ ہے منزل مقصود تک پہنچانا. اگر پہلے معنی لیں، وہ معنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے اوپر صادق آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستہ دکھایا، سب کو راستہ دکھایا، جو لوگ ایمان لے آئے ان کو بھی راستہ دکھایا، یہودیوں کو بھی راستہ دکھایا، عیسائیوں کو بھی راستہ دکھایا، ہندوؤں کو بھی، بت پرستوں کو بھی راستہ دکھایا، سب کو راستہ دکھایا. اور جو دوسرے معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچانے کے، وہ معنی یہاں مراد ہے کہ آپ منزل تک ہر ایک کو نہیں پہنچا سکتے جس کو آپ چاہیں، کیونکہ کوئی ہدایت کو قبول کرتا ہے اور کوئی ہدایت کو قبول نہیں کرتا. تو اس لیے مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ اپنی تبلیغ اور تعلیم کے ذریعے آپ کسی کے دل میں ایمان ڈال دیں، اس کو مومن بنا دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ کام اللہ کا ہے، کس کے دل میں بات اتار دی جائے، کس کے دل میں بات نہ اترے۔ اللہ کے نبی کا بھی یہی کام کہ اللہ کا پیغام پہنچا دو، بس پیغام پہنچانے کی ذمہ داری یہ ہے در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی کے بعد ان کی امت کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کا کلام دوسروں تک پہنچاؤ، کسی کے سمجھ میں آئے یا کسی کے سمجھ میں نہ آئے، حکم اس تک اللہ کا پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پہنچایا، اللہ کا کلام پہنچایا، ان کو بھی پہنچایا جنہوں نے مانا، ان کو بھی پہنچایا جنہوں نے نہ مانا، سب کو پہنچایا۔ قرآن کریم میں جو فرمایا نا کہ ھدًى للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے لا ریب فیہ، یعنی قرآن پاک جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر فرماتے اللہ رب العزت کہ یہ قرآن راہ ہدایت ہے، کس کے لیے راہ ہدایت ہے؟ اس کو ہدایت ملتی ہے اس قرآن سے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ ایمان قبول کر لیا، اللہ کا ڈر آ گیا، اس کو ہدایت مل جائے گی۔ سمجھنے کے لیے اس نے پڑھا، اس کو ہدایت مل جائے گی۔ لیکن یہی کلام پاک آج بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، کرسچینیوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، دوسری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہودیوں کے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان کو اللہ سے ڈر نہیں ہے، ان کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیا، باتیں پڑھ لی، لیکن اس سے ان کو ہدایت مل جائے، ہدایت نہیں مل رہی۔ ہدایت تو در حقیقت اللہ کے ڈر والوں کو ملتی۔ تو اسی کو فرمایا کہ انک لا تہدی من احببتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جس کو دل چاہیں اس کے دل میں ایمان ڈال دیں، ہدایت ڈال دیں، تعلیم ڈال دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہدایت اس کے دل میں اترتی ہے جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو دل چاہتا ہے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین۔ اب دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی کہ اپنے چچا ابو طالب کے بعد، سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی کسی طریقے سے ان کے چچا ابو طالب وہ ایمان لے آئیں۔ انتقال کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے بیٹھ گئے اور ان کو کہتے رہے کہ آپ صرف کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئیں کسی طریقے سے۔ لیکن دوسری طرف ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ ابو طالب تم اگر ایمان لے آئے تو لوگ یہ کہیں گے کہ تم تو ڈر گئے، تم نے ڈرنے کی وجہ سے ایمان قبول کر لیا۔ اسی شش و پنج کے اندر انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا، ایمان قبول نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر اللہ تعالی نے یہ نہیں تھا کہ جس کو دل چاہے ایمان دلوا دیں، یہ بات صرف اللہ کے پاس۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ جب یہ بات چل رہی ہے کہ ایمان اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہدایت دینے والے، تو یہاں ان کافروں کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کافروں کے پاس دین کی دعوت پہنچتی ہے جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، تو وہ لوگ اپنا عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایمان کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کر رہے۔ ان کا عذر یہاں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے عذر بیان کر کے ان کے جوابات بیان فرمایا اللہ رب العزت نے۔ وقالو، ان غیر مسلموں نے کہا، ان کفار نے کہا، ان نتبع الہدا، اگر ہم نے ہدایت کی پیروی کر لی، ایمان کو قبول کر لیا، ما کا آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو ہم کو لوگ نکال کر اپنی زمین سے باہر کر دیں گے۔ نتخطف من ارضنا، لوگ ہم کو ہماری زمینوں سے باہر نکال دیں گے، سوشل بائیکاٹ ہمارا ہوگا، خاندان والے ہمیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ انہوں نے ایک اعتراض ذکر کیا کہ ہم اگر ایمان قبول کر لیں گے تو ہمیں تو باہر نکال دیا جائے گا اپنے وطن سے، اپنے خاندان سے، ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ اللہ رب العزت نے اس کے کئی جوابات دیے. پہلا جواب اللہ تعالیٰ فرما، آج بھی یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، جس دین کا مطالبہ لوگ ہم سے کرتے ہیں کہ یہ گناہ چھوڑ دو، وہ گناہ چھوڑ دو، یہ دین پر عمل کر لو، اس حصے پر عمل کر لو، ہم کر تو لیں گے لیکن ہم اپنی برادری سے کٹ جائیں گے، اپنی سوسائٹی سے کٹ جائیں گے، اپنے خاندان سے کٹ جائیں گے. یعنی ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ دین پر عمل کیا تو ہم لوگ نکو بن جائیں گے اپنے خاندان کے اندر. آج بھی لوگوں کو یہی ڈر ہے کہ زیادہ دینداری دکھائی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں لوگوں کا آنا جانا کم ہو جائے. اللہ رب العزت نے اس کا پہلا جواب دیا ان کی اس بات کا، اَبَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنَ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ عِلْمٍ لَدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نعمتیں میں نے تم کو مکہ مکرمہ میں دے رکھی ہیں، یہ تو ان مشرکین سے بات ہو رہی ہے نا جو مکہ کے رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو اس حرم میں جگہ نہیں دی؟ آمنا، جو حرم کے آمن ہے، مامون ہے، امن کی گہوارہ ہے، امن کی جگہ ہے. کیونکہ حرم کے اندر، بیت اللہ شریف کے آس پاس، پورے حدود حرم کے اندر مسلمان بھی اور جب تک غیر مسلم تھے مشرکین تھے وہ بھی کسی کے قتل کو جائز نہیں سمجھتے تھے کہ حدود حرم میں کسی کو قتل کر دے. سب عزت کرتے تھے بیت اللہ شریف کی، سب عزت کرتے تھے حدود حرم کی. تو آپ، اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ تمہیں کوئی جان سے نہیں مار سکتا حدود حرم کے اندر، کیا ہم نے تم کو حرم کے اندر جگہ نہیں دی، امن کی جگہ پر، تمہیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تو اصل چیز تو انسان کو اپنی جان کا خوف ہے کہ میری جان سلامت رہے، میری سلامت رہے، میرے بچوں گھر والوں کی سلامت رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم تو ایک معمول جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو، پھر تم کو کس بات کا ڈر ہے کہ کوئی تمہاری جان سے مار دے گا، کوئی تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا؟ یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اَبَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے تم کو ٹھکانہ نہیں دیا حرم میں جو کہ امن کی جگہ ہے؟ یُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، جہاں کھینچے چلے آتے ہیں ہر قسم کے پھل فروٹ، رزقن، رزق کے طور پر، مل لدنا، یہ سب ہماری طرف سے آتے ہیں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے. دوسرا ڈر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو میرے سے سوشل بائیکاٹ ہوگا، کوئی مجھ کو ہم کو جان سے مار ڈالے گا، ہمیں کھانے پینے کو کہاں سے ملے گا؟ اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ مکہ مکرمہ، حدود حرم، ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جہاں دنیا کے دور دور کے پھل فروٹ، کھانے پینے کی اشیاء، وہ سمٹ کر مکہ مکرمہ میں آتی ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. اور عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جہاں دنیا کے ہر خطے کا انسان آتا ہو اور آتا ہی رہتا ہو، پورے سال سلسلہ رہتا ہو، یورپ کا انسان وہاں پہنچے گا، ایشیا کا وہاں پہنچے گا، ایشیا کے بھی ہر ملک کا پہنچے گا، آسٹریلیا کا پہنچے گا، امریکہ کا پہنچے گا، افریقہ کا پہنچے گا. اور یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے کے لیے آ کے چلے گئے، حج میں تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن جب پورے سال عمرہ چلتا ہے اس میں بھی ہر وقت کی آمد ہے. جتنے انسان آتے ہیں ان کی ضرورتیں بھی وہاں پہنچتی ہیں، ان کا رزق بھی وہاں پہنچتا ہے، ان کے علاقے کی سوغاتیں بھی وہاں پہنچتی ہیں. یہ بات اللہ رب العزت نے اس وقت ارشاد فرمائی، آج تو آپ جا کر دیکھیے دنیا کی ہر چیز کی فراوانی آپ کو حرم کے اندر نظر آئے گی. کوئی چیز ایسی نہیں جس جو نعمت وہاں میسر نہ ہو، کسی ملک کی، کسی خطے کی وہاں دستیاب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں اللہ رب العزت کے، دیکھو کھانے پینے کی ہر قسم کی چیز ہم نے وہاں دی، جان بھی محفوظ، انسان کے لیے غذا بھی محفوظ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، جس اللہ نے تم کو دیا کھانے کو، جس اللہ نے تم کو دیا پہننے کو، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا رب ہے اس کی بات ماننے میں تم کو ڈر ہے کہ کہیں مشکل کھڑی نہ ہو جائے، اور وہیں حدود حرم کی سرزمین میں رہتے ہوئے تم لوگ اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہو، وہاں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جو مالک ہے، جو رب ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جس کا گھر ہے بیت اللہ میں، جس کا گھر ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں رہتے ہوئے اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہوئے تو کوئی ڈر نہیں کہ وہ نقصان پہنچا دے گا، اس کی ماننے میں تم لوگوں کو ڈر لگ رہا؟ عجیب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجیب تمہاری یہ منطق ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم اہلکنا من قرية بطرت معیشتها، کتنی ہی بستیاں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم نے غارت کر دیا، جن کو ہم نے تباہ کر دیا، کتنی ہی بستیاں وہ ہیں. بطرت معیشتها، جو اپنے ساز و سامان پر فخر کرتی تھی، ناز کرتی تھی. کتنے آپ جن کے ذکر کلام پاک میں آتا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے خاندان ہیں، ان کو اپنی دولت پر، اپنی عزت پر، اپنی شہرت پر، اپنی طاقت کے اوپر اتنا گھمنڈ تھا، اتنا بھروسہ تھا، وہ سوچتے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے کم اہلکنا من قریتن، کتنی ہی بستیاں وہ ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا. بطیرت معیشتہا، جو نازاں تھیں، فخر کرتی تھی اپنے رہن سہن کے اوپر. فتلک مساکنہم لن تسکن من بعدہم الا قلیلا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح ان بستیوں کو جا کر، عبرت تو پکڑو ان بستیوں کو جا کر کہ نافرمانوں کا، اللہ کی ناماننے والوں کا حال کیا بنتا ہے، ان کا حشر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فتلک مساکنہم، یہ ان کے گھر ہیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، اس کے بعد کوئی ان گھروں میں رہا نہیں مگر تھوڑے دنوں کے لیے. یہاں دو ترجمے کرتے ہیں اس کے. ایک ترجمہ تو یہاں پر یوں کرتے ہیں حضرات مفسرین کہ وہ گھر جن بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کے بعد وہ بستیاں آباد نہیں ہوئیں مگر تھوڑی سی بستیاں آباد ہوئی، چند گھر آباد ہوئے. اور بعض حضرات مفسرین نے ترجمہ یوں کیا کہ اس کے بعد وہ بستیاں آباد نہیں ہوئیں، اگر کوئی رہنے کو آیا تو تھوڑی دیر کے لیے رہنے کو آیا، پھر وہ بھی چلا گیا ان ویران بستیوں کی وجہ سے. جب اللہ کا عذاب کسی بستی کے اوپر آتا ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، پھر وہ بستی آباد ہوتی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آباد نہیں کرتے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جن قوموں پر سے اللہ تعالیٰ رزق کو اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کا رزق اللہ تعالیٰ بحال نہیں فرماتے. اور رزق کن کا اٹھاتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے رزق کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کے رزق کو ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی دیوی نعمت کے ضائع کرنے پہ ہمیشہ ناراض ہوتے ہیں. دولت اللہ کا، اللہ کی نعمت ہے، رزق اللہ کی نعمت ہے. اللہ، کوئی انسان اگر اللہ کی نعمت کو ضائع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اس کی مثال تو دی نہیں جا سکتی، لیکن سمجھانے کو ایک بات کہتا ہوں. آپ اپنے بچوں کے لیے چیزیں لے کر آئیں، اب باپ کتنی محنت سے پیسے کماتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، شام کو باپ اپنے بچوں کے لیے چیزیں لے کر آئے اور بچوں کو دے، اور بچوں اٹھا کر یوں پھینک دیں اس کو، آپ کے دل پہ کیا بیتے گی کہ میں نے کتنی محنت سے اس کے لیے مال خریدا تھا، سامان لیا تھا، اور اس بچے نے میری کوئی قدر ہی نہیں کی. یہ تو حالانکہ اللہ کی مثال بچوں کے ساتھ فٹ تو نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کو ایک بات کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے اپنی دیوی نعمت کو، کوئی انسان وقت ہے، یہ لکھا ہے کتابوں میں، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی انسان اگر وقت ضائع کرتا ہے تو وقت اس کو برباد کر دیتا ہے، وقت نہیں اس کو چھوڑتا کہ میں تمہیں ملا، میں نے تمہاری قدر کی، میں تمہارے پاس آیا، تم نے میری کوئی قدر ہی نہیں کی. اسی طرح رزق انسان کو اللہ تعالیٰ دے، انسان رزق کی قدر نہ کرے تو پھر وہ قوم سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات رزق اٹھا لیتے ہیں، پھر رزق اس کا بحال نہیں فرماتا. یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمت کی کبھی نہ قدری نہیں کرنی چاہیے. ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ہے، چاہے چار، اب تو چارانے ختم ہو گئے، لیکن پچاس پیسے ایک روپیہ کیوں نہ ہو، لیکن اس پر ضائع مت کرو. یہ مت سوچنا کہ یہ ایک روپیہ جو ہے یہ اس کا تو میں کچھ بھی نہیں خرید سکتا تو چلو نیچے زمین پہ پڑا ہے پڑا رہنے دو. نہیں, اللہ کی نعمت ہے, اس کو اٹھاؤ, اس کی قدر کرو, اس کی عزت کرو. اس کی عزت کرو گے اللہ تعالیٰ یہ دولت اور دیں گے, اس کی ناقدری کرو گے مزید مال کے اندر بے برکتی پیدا ہو. ایک روٹی کا لقمہ نیچے گر گیا, اس کو اٹھاؤ. یہ مت سوچو کہ یہ روٹی کا لقمہ چھوٹا سا ہے, رزق کا ٹکڑا چھوٹا سا ہے, یہ ضائع ہو جائے گا تو کیا ہوگا, میرے پاس تو بہت سامان پڑا ہوا ہے. نہیں, اس کو اٹھاؤ, یہ اللہ کی رزق ہے, یہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا, اس کی عزت کرو اور اللہ دیں گے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ ہاتھ سے نوالا گر جائے اس کو اٹھاؤ, اس کے اوپر اگر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو اس کو کھا لو. کسرا کے دربار لگا ہوا ہے, مسلمانوں نے جب کسرا کے اوپر فتح کیا تو مذاکرات کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے پہ سالار تھے اور دور زمانہ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سال. تو کسرا کے جنگ شروع ہونے والی تھی, کسرا سے لڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا, یہ ایسا تھا جیسا آج کل کوئی سپر پاور طاقت ہے. مذاکرات کے لیے دو صحابی گئے, سفارتی آداب تھے کہ جو ایلچی آتے تھے ان کی خاطر مدارات بھی کی جاتی تھی اگر جن سے جنگ کیوں نہ ہونے والی ہو. تو مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا, مذاکرات کے لیے دو صحابہ کرام کو بھیجا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کسرا کے دربار میں. مذاکرات ہوئے, اس کے بعد ان کے خاطر توازو کے لیے کچھ چیزیں رکھی گئیں کھانے پینے کے لیے. تو یہ دونوں صحابہ کرام بیٹھے اور ادھر سے ان کے کچھ لوگ بیٹھے اور کچھ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا. تو کسی ایک صحابی کے سامنے کے ہاتھ سے روٹی کوئی دیوالا نیچے گر گیا کھانے کا. تو یہ صحابی رسول تھے, یہ سنت رسول کو تو چھوڑنے والے نہیں تھے. انہوں نے فوراً سنت کے مطابق اس نوالے کو اٹھایا, صاف کیا اور منہ میں رکھ لیا. تو کسی نے درباریوں میں سے یا اپنے ساتھیوں میں سے کسی نے ان کو ہاتھ مار کے کہا کہ کیا کر رہے ہو, یہ کسرا کا دربار ہے, یعنی کسرا کے دربار میں نیچے گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھایا جاتا. تو انہوں نے فوراً پلٹ کر جواب دیا, اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کے خاطر چھوڑ دوں جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھول گئے. تو بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ دولت ہوتی ہے, یہ اللہ کی عزت ہے اور یہ اللہ کی دیوی نعمت ہے, اس کی ناقدری کوئی کسی انسان کو نہیں کرنی چاہیے, نہ دولت کی, نہ رزق کی, نہ وقت کی. جتنی اللہ کی دیوی نعمتیں ہیں سب کی عزت کرو. اسی لیے فرمایا نبی کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فتلک مساکنہم, یہ ان کے گھر ہیں, لم تسکن من بعدہم الا قلیلا, اس کے بعد اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہا مگر تھوڑے, یا تو تھوڑے زمین پر کچھ لوگ رہ گئے یا تھوڑے وقتوں کے لیے کچھ لوگ رہ گئے, اس کے بعد وہ گھر آباد نہیں ہوئے. وکنا نحن الوارثین, اور فرمایا کہ ہم ہی ہیں ان زمینوں کے اصل وارث. مطلب کہنے کا یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے تم کو ڈر اس بات کا ہے کہ تم نے اگر اللہ کی مان لی تو لوگ تمہیں باہر نکال دیں گے. فرماتے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا, تم نے اللہ کی مانی ہے, غیر اللہ کی نہیں مانی, تو کوئی کون تمہارا بگاڑ دے گا, کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ جواب دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حرم میں رہتے ہو, حرم میں رہنے والے کی جان محفوظ ہے, دیکھو تمہاری جان محفوظ ہے. حرم میں دنیا بھر کی دولتیں اترتی ہیں, دیکھو تمہاری دولت تمہارے پاس اتر رہی ہے, کھانے کی ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے. تم غور کرو ان نافرمانوں کی آبادیوں کو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تباہی تو ان نافرمانوں کے گھروں پر آتی ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اور اصل زمین کے وارث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر دین پر عمل کیا تو لوگ ہم سے بائیکاٹ کر دیں گے, خاندانی تعلق ختم ہو جائے گا. بھائی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ دیکھیے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی مانی, مکہ مکرمہ کی زمین سرزمین میں, ان کو اپنا گھر تو چھوڑنا پڑا لیکن چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے, آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کنہوں نے زیادہ سکون کی اور راحت کی زندگی گزاری دنیا کے اعتبار سے. آخر کار مسلمانوں نے دوبارہ اپنی زمین پر قبضہ کیا، مکہ ان کے ہاتھوں میں آیا کہ نہیں آیا، اپنی زمینیں ان کی دوبارہ ملی کہ نہیں ملی. یہ تو ایسا دنیا کا حال، آخرت کا حال تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جن کو اللہ نے ایمان پر کلمہ عطا فرمایا ان کو اللہ نے بہت کچھ نعمتوں سے نواز دیا، اور جن کا موت کلمہ کفر پر آ گئی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کی تباہ ہو گئی، آخرت بھی ان کی تباہ ہو گئی. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی بستی کے اوپر ایک دم عذاب نہیں نازل کرتے، نہ ہم کسی بستی کو ایک دم تباہ کرتے. اللہ کا عذاب کبھی ایک دم نہیں آتا، یہ عادت اللہ ہے. آپ جتنے کلام پاک میں ہم سورت القصص پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے کتنی ہم نے سورتیں پڑھی ہیں جن کے اندر مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات ابھی ہم نے پڑھے، کہیں ہم نے نہیں پڑھا کہ ایک دم اللہ کا عذاب کسی بستی پر اتراؤ، کبھی نہیں ہم نے پڑھا، نہ کبھی ہوا. اللہ کے نبی اترتے ہیں، اللہ کے نبی آ کر ان کو دعوت دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں مسلسل دین کی دعوت دیتے ہیں. کسی پر کلام اترا کہ اس کسی نے سابقہ اللہ کے کلام کی تبلیغ کی دعوت دی. جب اللہ کے نبی بھی عاجز آ جاتے ہیں کہ بھئی اس قوم کو اب ہدایت ملنے والی نہیں ہے، اور یہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کے اوپر قبر بستا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب پھر ان قوموں کے اوپر آتا ہے. ایک دم اللہ کا عذاب نہیں اترتا کسی قوم کے اوپر. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب بستیوں کو ایک دم نہیں ہلاک کرتا. وما کان ربک مہلک القرا، ایک دم اللہ تعالیٰ بستیوں کو تباہ نہیں کرتے. حتی یبعث فی امھا رسولا، یہاں تک کہ جو ان کی بڑی بستی ہوتی ہے، ام کے معنی ہوتے ہیں ماں کے، مراد اس سے یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ارد گرد ہوتی ہیں، درمیان میں کوئی ایک بڑا شہر ہوتا ہے، ہم وہاں پر بھیجتے ہیں رسول کو. یتلو علیہم آیاتنا، وہ رسول آ کر ہماری آیات اور ہمارا کلام لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو سناتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ اچھی طریقے سے جب ان کو اپنی اللہ کا حکم سنا دیتے ہیں، اور سنانے کے بعد بھی پھر حالت کو نہیں مانتے، تو پھر ایک عرصے تک بار بار ان کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرواتے رہتے ہیں، اور نصیحت کرنے کے بعد بھی پھر جب وہ اس کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں. وما کنا مہلک القرا، اور ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بستی کو مگر جبکہ وہاں کے لوگ کون ہوں، گناہگار ہوں. پھر بھی اللہ تعالیٰ، مطلب کہنے کا یہ کہ پیغمبر کے بھیجنے کے بعد بھی ہم فوراً بستیوں کو نہیں ہلاک کرتے، جب وہاں کے لوگ بہت شرارتیں کرنے لگتے ہیں پھر ہم ان بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہلاکت یا تو اللہ تعالیٰ کی ہلاکت آتی ہے نافرمانیوں پر، مسلمان نافرمانی کرے تو اس پر بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور کافر نافرمانیاں کرنے لگے، اللہ کا حکم نہ ماننے لگے، تو ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی ہے. آپ دیکھیے کتنی ہمارے زمانے میں، خود مسلمانوں کے زمانوں میں کتنے طرح طرح کے مسائل قوموں پر آ رہے ہیں، یہ در حقیقت ان کے اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے. اللہ سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے. پھر تیسرا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دیا کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، کہ تم جس کو کہتے ہو کہ یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے کہ ہم سے لوگ بائیکاٹ کر لیں گے، ہماری زمینوں سے باہر نکال دیں گے، مال و اسباب سے ہم کو محروم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما اوتیتم من شیء، جتنی چیزیں اللہ نے تم کو دی، فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے. آپ کہتے ہو کہ بھائی مجھے اپنی زمین سے نکال دیں گے، میری زمین ہے، میری گاڑی ہے، میرا گھر ہے، میرا بنگلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول تو کوئی کر نہیں سکتا، اگر کوئی کر دے تو یہ مال و دولت دنیا کی، یہ دنیا کے مال و دولت یہ کتنے دن کے ہیں، کتنے دن تم ان کو برت لو گے، ان کو تو ختم ہونا ہی ہے، ان کی خاطر تم اپنے اللہ کو ناراض کرو، اس کا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے. وما اوتی تم من شہید، اور جو کچھ تم کو دیا گیا اللہ کی جانب سے، فمتاع الحیات الدنیا وزینت ہا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، وزینت ہا اس کی زینت کا ساز و سامان ہے، وما عند اللہ خیر و ابقا، اللہ کے پاس جو چیز رہنے والی ہے، جو اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے انسان کے اعمال، انسان کی نیک چیزیں، خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو تم لوگ اپنے آخرت کو سامنے رکھنے کی پرواہ کرتے نہیں ہو اور دنیا کی زندگی کا سامان کرتے ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، دین کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ تمہارے اعمال، تمہارے پاس رہنے والی چیزیں یہ باقی رہتی ہیں، یہ باقی رہنے والے اعمال ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہیں گے، کبھی یہ اعمال ختم نہیں ہوتے، اور دنیا کا ساز و سامان یہ ہمیشہ ختم ہونے والا۔ اسی طریقے سے آج لوگ کہتے ہیں ہم دنیا دین پر عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں طرح طرح کے مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر دین پر عمل کیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں شیطانی وساوس ہوتے ہیں، یہ سب شیطانی وساوس۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں کبھی دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں رہے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی آگے رکھا اور دین میں بھی آگے رکھا۔ ان کے بچوں کو دیکھ لو، ان کو دیکھ لو، ان کے گھروں کو دیکھ لو، دوسروں کے گھروں کو دیکھ لو، ان کی خوشیوں کو دیکھ لو، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ لو، آپ دیکھو گے کہ نتیجے کے اعتبار سے وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو لوگ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے پاس سے کچھ نہیں جاتا، صرف شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں کہ تم نے دین پر عمل کر لیا تو لوگ تم سے ملنا چھوڑ دیں گے، لوگ تم سے ہمارے پاس آنا چھوڑ دیں گے، تم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائی تو لوگ تمہارے پاس سے قطع تعلق کر لیں گے، یہ سب سوچنے کی باتیں، کہنے کی باتیں، یہ شیطان کے وساوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، فرماتے کہ اول تو ہوتا کچھ نہیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ ہو بھی گیا تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دنیا کی یہ چیزیں، یہ تو آنی جانے والی چیزیں، ان سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کو اللہ نے دین کے اوپر عمل کی توفیق بخشی اور جن لوگوں نے دین پر عمل کرنا کا ان کو مواقع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اندر سکون پیدا فرمائے، ان کی زندگیوں میں راحتیں پیدا فرمائی، ان کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ میں بکثرت اپنے ساتھیوں کو سناتا ہوں، فرماتے تھے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار انسان وہ ہے جس کے پاس دولت کی فراوانی ہو، فرمایا کرتے تھے کہ مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت کی فراوانی ہو، مالدار وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے، جس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے وہ مالدار انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال میں برکت کی دعا مانگی ہے، مال کی کثرت کی دعا نہیں مانگی، فرمایا کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ آپ نے مجھ کو جو مال عطا فرمایا اس کے اوپر مجھ کو قناعت عطا فرما، وبارک لی فیہ اور اس مال میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ برکت کیا ہے؟ برکت نام خوشیوں کا، برکت نام ہے راحتوں کا، برکت نام ہے سکون کا، برکت نام ہے محبتوں کا۔ ایسا مال اللہ دے، ایسی دولت اللہ دے جس کے آنے کے بعد گھر میں خوشیاں ہوں، جس کے آنے کے بعد گھر میں محبتیں ہوں، جس کے آنے کے بعد گھر میں سکون ہو، جس کے آنے کے بعد گھر میں پریشانیاں نہ ہوں، یہ ہے مال، اور کیا مال۔ اگر مال آ جائے زیادہ، بہتات ہو جائے مال کی، لیکن ان میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہو، نہ سکون ہو، نہ خوشی ہو، نہ راحت ہو، نہ اطمینان ہو، نہ گھروں میں محبت ہو، لعنت، بیکار، فضول، ایسے مال کا کیا فائدہ؟ یہ مال ہوتا ہے جو حرام مال ہوتا ہے، یہ حرام مال ہوتا ہے۔ کہنے کو بڑا مال ہے، انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہے، بھائی کو بھائی سے ڈرے کہ آ کے قتل کر دے گا، بھتیجے کو چچا سے ڈرے کہ آ کے مار دے گا، نہ محبت ہے، دل پریشان، گھبرایا ہوا، تکلیف کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون چھین کے جائے گا میری دولت۔ یہ کس کام کا مال ہے؟ یہ مال کہاں، یہ تو عذاب ہے۔ سکون نام کس چیز کا ہے؟ سکون آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دولتوں سے اطمینان نہیں ملتا، عہدوں سے اطمینان نہیں ملتا، شہرت سے اطمینان نہیں ملتا، نام و نمو سے اطمینان نہیں ملتا، اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور یہ سکون اتنی بڑی متاع ہے، اتنی بڑی دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرماتے ہیں. آپ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ وہ تمام ممالک اس دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں لوگ جانے کو سمجھتے ہیں کہ صاحب وہاں پر یہ لوگ لکھتے ہیں کہ وہاں دنیا کے مسائل نہیں ہیں، احمقانہ بات کرتے ہیں دنیا کے مسائل نہیں ہیں. میں کہتا ہوں دنیا کے مسائل وہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ، جو حل ہی نہیں ہوتے آخر دم تک. بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک، شاندار ممالک، آپ دیکھو وہاں سب سے زیادہ بکنے والی دعائیں اعصابی سکون کی دوائیں ہوتی ہیں، دماغی سکون کی دوائیں ہوتی ہیں، خواب آور گولیاں وہاں سب سے زیادہ بکنے والی دوائیں ہوتی ہیں. وہ کیوں بکتی ہیں خواب آور گولیاں؟ کیوں بک رہی ہیں دماغی سکون کی دوائیاں؟ اس لیے کہ ہر چیز ہے ہر چیز ہے سکون نہیں ہے. سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کفر کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ کبھی سکون نہیں مل سکتا، جمع نہیں ہو سکتی یہ دو چیزیں کبھی بھی. چنانچہ وہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں سکون کیوں نہیں ہے، تو اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے سے ملتے بھی ہیں، مختلف پروگراموں میں ملتے ہیں، جن کا کاروبار سود کا لین دین کا ہوتا ہے، بکثرت ملتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سب کچھ ہے، تنخواہیں بھی اچھی ہیں، کوئی کہتا ہے اچھا کاروبار ہے، لیکن ہم لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، یا ملازمت ہماری سود کی ہے، کاموں کی ہے. تو ایک ہی سب کا جملہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ کبھی سکون ہوگا بھی نہیں آپ کو، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سکون کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا. سکون ہمیشہ اللہ کی ماننے میں ہوتی ہے، اسی میں سکون ہے. اسی لیے لوگ سکون، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی فرمایا کرتے تھے کہ ان دنیا کے بازاروں میں راحت کا سامان بکتا ہے، راحت نہیں بکتی. ہم لوگ سامان راحت کو تو خریدتے ہیں، راحت کو تو نہیں ہم خرید سکتے، سکون کو تو نہیں خرید سکتے. ہزاروں چیزیں بازار بھرے پڑے ہیں آپ کے، جس کے اندر سامان راحت بک رہا ہے، لیکن انسان کو لینے کے بعد کیا راحت ملی؟ راحت نہیں مل سکتی. راحت کس چیز سے ملتی ہے؟ راحت ملتی ہے اللہ کی ماننے سے ملتی ہے، اپنی چلانے سے نہیں راحت ملتی. اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے نبی کے حکم کو مانو، اللہ کے دین پر عمل کرو، نماز، روزہ، حج، زکات، فرائض، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچو. آپ دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ کو سکون عطا فرماتے ہیں، جو بڑی سے بڑی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، بڑی سے بڑی سلطنت کو قربان کر کے نہیں حاصل کیا جا سکتا، وہ سب کچھ انسان کو ملتا ہے ایک اللہ کے ماننے میں. ایک حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، فرماتے تھے کہ ان بادشاہوں کو اگر یہ بات پتا چل جائے کہ ایک دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور وہ دولت ہے دل کے سکون کی دولت. فرماتے تھے کہ اگر ان بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے ہم کو سکون کی کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، لجا دلونا بالسیوف، تو تلواریں لے کر ہم سے لڑنے آ جائیں. اس لیے کہ دنیا کی ہر دولت ہے ان کو سکون میسر نہیں. سکون آتا ہی قرآن کریم میں ایک جملے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سکون آتا ہی اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کی ماننے سے ہے. اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اللہ کے حکموں کو ماننے سے آتا. وما عند اللہ خیر وابقى فلا تعقلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا تم کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو کہ ہم نے اگر دین کے اوپر عمل کر لیا تو لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، لوگ ہمیں نکال دیں گے، لوگ ہم سے یہ چھین لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے اس الٹی سیدھی باتیں کرنے میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. ہمیں یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہر طرح اس اور اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما.